پر محمد والے محمد تلوار
ایک سورہ فاتحہ مرحومہ نثار بانو بنت علی حسن بخش أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه غطاة المتمردين المؤترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف لربك أنه على كل شيء شهيد صلوات ایدار محترم، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ سورہ حامیم سجدہ قرآن مجید کا 41واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان کس پر ہے؟ اس آئے مبارکہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ سنوری ہی آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم دکھاتے ہیں اور دکھاتے رہیں گے اپنی نشانیاں کائنات میں بھی اور تمہارے نفسوں میں بھی۔ پھر آفاق میں پوری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے، وفی انفسہم اور انسانوں کے نفسوں میں بھی اپنی نشانیاں دکھلائیں گے، یہاں تک کہ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے کہ اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ حق سے وہی ہے، حتی یتبین لہم انہ الحق، بس حق وہ ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ اس کائنات کی ہر شے کا اکیلا گواہ ہے؟ میں نے بڑی احتیاط سے ترجمہ کیا ہے اس آیت مبارکہ کا۔ دیکھو بھائی، یہ نشانیاں، میں نے کل کہا آیت نشانی، آیات نشانیاں، سورہ آل عمران کہنے لگا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب، ہم نے آسمان و زمین کی ہر تخلیق میں اپنی نشانی رکھی ہے صاحبان عقل کے لیے، ہم نے راتوں کے اور دنوں کے آنے جانے میں اپنی نشانی رکھی ہے صاحبان عقل کے لیے۔ تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے کہ اسے ذرے کو دیکھو اسے بچا لو۔ بہت آرام سے سن رہا، ایک ذرہ اللہ کے وجود کی نشانی. بھائی یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو میں یہاں سے تھوڑا سا مجلس تمہید میں اپنے نوجوان دوستوں کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. بھائی ہر شہر نشانی ہے نا. دیکھو ایک چیز ہے آیت اور ایک چیز ہے عادت. سننا بھائی سننا. آیت نشانی, عادت تم جانتے ہو عادت کے معنی کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایک لفظ اور سن لو فطرت. آیت عادت فطرت. سورہ روم قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے اور اس سورہ کی تیسری ہی آیت آخری وجہ کا لدین حریف فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آیت کے تیور تو دیکھو, آخر وجہ کا اپنے پورے رخ حیات کو اللہ کے سامنے جھکا دو, اپنے پورے رخ حیات کو دین حنیف کے آگے جھکا دو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ نے انسان کو اپنی فطرت سے پیدا کیا ہے. تمہیں الگ سے کوئی فطرت نہیں دی, جو فطرت اس کی ہے وہ فطرت تمہیں دی. ذالک الدین القیم اور مضبوط دی گئی ہے. لیکن میں کیا کروں, لیکن نہ اکثر نہ سے لا جعلہم, انسانوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں ہے. تو ایک چیز ہے آیت, ایک چیز ہے عادت اور ایک چیز ہے فطرت. یہ تین لفظ آ گئے نا, عادت ہماری عادت, فطرت اللہ کی بنائی ہوئی, آیت اللہ کی بنائی ہوئی. عجیب بات یہ ہے, بہت توجہ اپنا, کہ آج جہاں جہاں ہمارے پاس جو انسانی زندگی کی تاریخ ہے نا اس دنیا کی, تقریباً 11,500 سال کی ہے. نون ہسٹری جو ہمارے پاس ہے, تھوڑی بہت آثار قدیمہ پرانے شکوے, وہ 11,500 سال پرانی ہے. 11,500 سال کی کھدائیاں, آثار قدیمہ کی جب کھدائیاں کی گئیں تو کوئی بستی اور کوئی گاؤں زیر زمین ایسا نہیں ملا جس میں عبادت گاہ نہ ہو. ویل ڈیوران کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو, اس میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات مل جائے گی. یعنی کوئی پانچ گھر کا اگر گاؤں ہے تو اس میں بھی ایک عبادت خانہ تو ہے, اللہ کی عبادت کا گھر اس کے اندر موجود ہے. یعنی بھائی سمجھو رہے, اللہ کی پرستش سمجھو رہے, فطرت ہے. اب کیسے پوجے, یہ عادت ہے. خدا کو پوجنا, خدا کو پوجنا یہ فطرت ہے. کیسے پوجو یہ عادت ہے. بھائی کھانا فطرت ہے, میز کرسی پہ بیٹھ کے کھاؤ, زمین پہ کھاؤ, چلتے ہوئے کھاؤ, یہ عادت ہے. تو عادت بدلتی ہے, فطرت نہیں بدلا کرتی. بات تو پہنچ رہی ہے نا. مشکل موضوعات میں نے چاہے کہ پیش کر دوں اپنے نوجوان دوستوں کو, یہ کبھی کبھی تو سوچا کریں. تو اللہ کی عبادت انسان کی فطرت ہے. بھائی اللہ کو کیا سمجھتے ہو, بہت دیر تمہیں اللہ پہ نہیں روکوں گا لیکن جو کہنے جا رہا ہوں وہ پہنچ جائے. بھائی تم اللہ کو کیا سمجھتے ہو, یعنی آپ تمہارا خیال یہ ہے کہ جیسے اپنے احمق حکمرانوں کو زندہ باد سے بناتے ہو اور مردہ باد سے اتار دیتے ہو, ویسے سجدوں سے اللہ بناؤ گے اور سجدے نہ کرو گے تو اتر جائے گا. میں معذرت چاہتا ہوں, اب تو تمہارے ووٹوں سے بنتے بھی نہیں ہیں, بڑی طاقتیں چاہتی ہیں تو بن جاتے ہیں, منہ پھیر لیتی ہیں تو اتر جاتے ہیں. کبھی اپنے سجدوں کو ووٹ نہ سمجھنا, کبھی اپنے سجدوں کو ووٹ نہ سمجھنا. وہ بے نیاز ہے, وہ مالک الملک ہے, وہ صاحب جبروت ہے, وہ بڑی طاقت والا ہے. اگر یہاں تک آ گئے ہو, اتنی بڑی طاقت والا لیکن اتنی محبت رکھتا ہے تم سے کہ اپنے کو پہچانوانا چاہتا ہے اپنی نشانیوں کے ذریعے. یہاں تک آتے نا, اپنے کو وہ پہچانوانا چاہتا ہے اپنی نشانیوں کے ذریعے. اسی لیے سورہ نحل بھرا ہوا ہے. اگر آتے پڑھنی شروع کر دوں تو وقت میں گنجائش نہیں ہوگی. کہ دیکھو بھائی یہ پرندے جو فضا میں علم یار لگتا ہے متاخرات اسی جب اسلم آئے مایوس دیکھو اللہ ان سالے کا لا آیات لقومی یؤمنون. کیوں نہیں دیکھتے اڑتے ہوئے پرندوں کو, انہیں فضاؤں میں روکتا تو ہے. یعنی اگر وہ چل بھی رہے ہیں تو فضا میں رکے ہوئے ہیں, گرتے نہیں ہیں. ماں یوں سے کہ اللہ زمین کی کشش کو توڑ کر روکنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں. کیا بات آپ نے محسوس فرمائی صاحب و برکت سے عالم یارو پہلے. پر دیکھو رمضان کا مہینہ ہے, ٹھیک ہے, اور رمضان تو ربیع القرآن قرآن کی باہر کا زمانہ ہے. تو ایک لفظ میں واضح کروں پھر میں آگے بڑھوں. عالم یارو لگتا ہے یہ دیکھتے کیوں نہیں پرندوں کی طرف, مسخرات کے جب اس سمائے یہ رکے ہوئے ہیں آسمان کی فضاؤں میں رکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ماں جن سے کو ہن اللہ, انہیں کوئی روک سکتا سوائے اللہ کے. لیکن زمین تو کھینچتی ہے نا, اب زمین تو کھینچ رہی ہے انہیں, لیکن اللہ انہیں روکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, ہم نے اس میں نشانی رکھی ہے صاحبان ایمان کے لیے. وہ نشانی تھی عقل مندوں کے لیے, یہ نشانی ہے صاحبان ایمان کے لیے. یعنی اس نشانی کا کوئی ربط ہے مومن کے ساتھ؟ کبھی روکتا فقط اللہ ہے فضاؤں میں, کوئی چیز فضا میں رک نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو اگر خیبر میں اٹھا ہوا علی نظر آ جائے, صحیح ہے نا. اچھا تو نشانی ہے صاحبان ایمان کے لیے, فضاؤں میں رکے ہوئے پرندوں کو دیکھو, برستے ہوئے بادل کو دیکھو, چلتی ہوئی ہواؤں کو دیکھو. میں آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں, ان کے ترجمہ کر رہا ہوں. اگتے ہوئے پودے کو دیکھو, ایک پانی سے اور ایک زمین پر مختلف قسم کے پھل دیکھو, مختلف قسم کے رنگ دیکھو. یہ نشانی ہے میرے وجود کی, ٹھیک. تو اب یہ تو طے ہے, میں نے کبھی کہا تھا اور میں پھر دہراؤں گا. دیکھو بھائی یہ مائکروفون رکھا ہے, میں کہتا ہوں اسے کسی نے نہیں بنایا, مانو گے؟ نہیں مانیں گے. حالانکہ میری شرافت تو مسلم ہے, کم سے کم ممبر سے تو غلط بیان نہیں کروں گا. لیکن اگر میں کہوں اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں مانے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری فطرت میں ڈال دیا ہے کہ اگر چیز ہے تو بنانے والا ہے. ٹھیک, اگر چیز ہے تو اس کا بنانے والا ہے. یہ تمہاری فطرت میں ڈال دیا, فطرت اللہ لفی فطر الناس علیہا. میں نے بڑی زحمت کی اور یہاں تک تمہیں بہت آسانی کے ساتھ لے کے آ گیا ہے. تو تمہاری فطرت میں ڈالا کہ چیز ہے تو اس کا بنانے والا ہے. اب پوری کائنات کو دیکھو, تم ایک چیز ہو, تمہارا بنانے والا ہے. سورج ایک چیز ہے, اس کا بنانے والا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا چاند مخلوق ہے, اس کا بالکل بنانے والا ہوگا. ستارے, سمندر, تو جو بھی چیز ہے اس کا خالق تو ہے. یہاں تک طے ہو گئی بات. تو ہم نے اللہ کو پہچانا نشانیوں کو دیکھ کر. بھائی سننا, یہ بات ضائع نہ ہونے پائے. ہم نے 100% انسانوں نے اللہ کو پہچانا نشانیوں کو دیکھ کر. سورج کو دیکھا اللہ کو پہچانا, چاند کو دیکھا اللہ کو پہچانا, زمین کو دیکھا اللہ کو پہچانا, آسمان کو دیکھا اللہ کو پہچانا, برستے ہوئے پانی کو دیکھا اللہ کو پہچانا. تو ہم نے سورج چاند کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا. وہ جو سورج چاند سے پہلے خلق ہوئے تھے کیا دیکھ کر پہچان رہے تھے اللہ کو؟ میرا محمد اور محمد کے خاندان والے کم از کم 500 معلوم ہے نا. محمد پلس شاہ علی فاطمہ حسن حسین. اب یہ فہرست تو ذرا لمبی ہے لیکن میں اس پوری 14 تک جانا نہیں چاہ رہا ہوں. کم سے کم یہ تو تھے نا آسمان و زمین سے پہلے خلق ہونے والے. انہوں نے کیا دیکھا جو پہچانا اللہ کو؟ کوئی چیز تو تھی نہیں. اگر جملے کی قدر کر سکو تو جملہ کر دوں. میں کیا دیکھا جو اللہ کو پہچان لیا؟ اپنے آپ کو بنتے دیکھا, اسے بناتے دیکھا. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں تاکہ کچھ تھوڑے سے تو آل محمد سمجھ میں آ جائے. انہوں نے اپنے آپ کو بنتے دیکھا, اسے بناتے دیکھا, اسے پہچان لیا, ہے نا. اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے جواب کی کہ کیا چیز دیکھے پہچانا, ٹھیک ہے نا. یہی سبب ہے کہ میں نے توریت پڑھی ہے, میرے گھر میں میری لائبریری موجود ہے, انجیل میرے پاس ہے, زبور میرے پاس ہے, میں وید سے بخوبی آشنا ہوں, میں اور دوسرے مذاہب کی دوسری زبانوں کی مقدس کتابیں ان سے بھی واقف ہوں. خدا کی قسم کھا کے ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ اب جو جملہ تمہارے سامنے پیش کرنے والا ہوں پوری تاریخ ادیانت میں اکیلا جملہ ہے, اکیلا جملہ ہے. علی کہنے لگے یا من دل ذات یا ذات اے پروردگار, تیری ذات خود تیرے وجود کی گواہ ہے. خدا کی قسم اگر علی کے خاندان کے علاوہ کوئی یہ جملہ کہہ دے تو اس کا فتنہ پھٹ جائے. یا من دل علی ذات ہی بے ذات آئے وہ پروردگار کہ جس کی ذات خود اپنے وجود پر گواہ ہے. اور جب حسین ابن علی کا زمانہ آیا تو کہنے لگے انت دلالتنی علیک وبیکا عرفتک, کیا کمال کا جملہ کہا, مالک تیرے لیے زمین کی ضرورت نہیں ہے, تو خود میرے لیے زمین ہے. یہ حسین نہیں بول رہے ہیں, علی کے خون کا خطرہ بول رہا ہے. اچھا اور اب یہ اگر سنانا شروع کروں تمہیں اقوال آل محمد تو بہت دیر ہو جائے گی. بس حسین کے بیٹے کا ایک جملہ سنتے جاؤ, متا غبت, اس کمال کا جملہ کہا زین العابدین نے, تو یہی خاندان کہہ سکتا ہے جس نے براہ راست اللہ کو دیکھا. متا غبت حتی تحتاج الی دلیل, مالک تو آنکھوں سے غائب کرتا کہ میں تجھے ڈھونڈنے نکلوں. آگے کا جملہ سنو گے, ماذا وجدک من فقدک و ماذا فقدک من وجدک. خدا کی قسم آل محمد ہی کہہ سکتے ہیں, مالک جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا. مالک جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا, اور مالک جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا. پورا فلسفہ ہے, پورا فلسفہ ہے جملے مبارکہ میں کہ جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا, جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پایا. یہ جو دنیا نے اس کا ڈیزائن سمجھتے ہو کیا ہے, یہ لوگوں نے جان بوجھ کے استعمال کیا دنیا کا ڈیزائن. اللہ نے یہ دنیا ایسی ڈیزائن کی کہ ہر ایک کو ہر شے نہ ملے اور ہر ایک ہر شے سے محروم بھی نہ ہو, کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دے دیا, ایسا ہے یا نہیں. تو کچھ چیزیں مل جاتی ہیں ان کا شکر ہے, کچھ نہیں ملتی ان کی حسرت ہے کہ کاش وہ مل جاتی. تو انسان اس دنیا میں نہ ہر چیز پاتا ہے نہ ہر چیز ہوتا ہے. اگر ایسا کوئی قانون ہوتا اللہ کا تو موسیٰ علیہ السلام کو ہر شے مل جاتی اور فرعون سے ہر شے چھن جاتی. دیکھو بہت سامنے کی بات ہے, نمرود کو ہر شے مل جاتی, ابراہیم سے ہر شے چھن جاتی, جب محمد رسول اللہ سے ہر شے چھن جاتی, ابو لہب کو مل جاتی, یا ابو لہب سے چھن جاتی محمد رسول اللہ کو مل جاتی. کچھ دیتا ہے کچھ روکتا ہے, بات سمجھ میں آ رہی. تو دنیا میں یعنی دنیا کو اللہ نے بہت غور سے سننا, बहुत डिफरेंट तरीके से कल से मैं बात कर रहा हूँ और अब ज्यादा देर मैं यहाँ रोकूंगा नहीं। दुनिया में अल्लाह ने यह तय किया अपने मनसूबे के तहत कि हर चीज हर एक को नहीं दूंगा और हर चीज से हर एक को महरूम नहीं रखूंगा। कुछ दिया, कुछ रोक लिया। जिससे रोक लिया उसकी हसरत है काश ये भी मिल जाती, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें इख्तियार मिल गया, दौलत मिल गई, अच्छा मदीने ही पे सही हुकूमत तुम्हें मिल गई और अब कहो काश मुझे फला चीज मिल जाती, इसका मतलब है कि जो मिला वो खी मिला। ये जुमला समझ आए, ये जुमला समझ आए। मैं अब मिसाल दूंगा ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए और मेरे सारे सुनने वालों तक पहुंच जाए। देखो भाई, इख्तियार मिल गया छोटे शहर का, सही मदीने का, मक्के का, ठीक था, इख्तियार मिल गया। अब इख्तियार साहिब इख्तियार हो गए ना। अब अगर कहें काश मुझे फला चीज मिल जाती, इसका मतलब है कि ये जो चीज मिली है ये कुछ भी नहीं है, जो पाया वो नहीं पाया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूं कि एक दिन अली का तस्करा हो रहा था किसी मकाम पर और हुकूमत वक्त रईस आला तशरीफ फरमा थे और कहने लगे भाई मैं क्या करूं, खिलाफत पास है, इख्तदार पास है, समझ रहे हो। कहने लगे तीन चीजें ऐसी हैं कि मुझे हसरत रह गई कि वो मुझे मिल जाती, इसका मतलब है कि जो मिला वो कुछ नहीं मिला। मिला वो कुछ नहीं मिला। किसी ने आगे बढ़ के कहा कि वो क्या तीन चीजें हैं जिनकी बड़ी आपको तमन्ना है। कहने लगे काश फातिमा से शादी हो जाती, पहली तमन्ना। अब दूसरी तमन्ना क्या है? कहने लगे काश खैबर ताला मुझे मिल जाता। अच्छा भाई तीसरी तमन्ना क्या है? कहा वो सबके दरवाजे रसूल ने बंद करवा दिए थे और अली का दरवाजा मस्जिद में खुलने दिया तो काश हमारे साथ हो जाता, ठीक है ना। तो तीन तमन्नाएं थी, इसका मतलब ये कि जो मिला वो नहीं मिला, तो अब जो मिला वो नहीं मिला और ये तो मिल ही नहीं सकता था। इसलिए नबी ने कहा लौला अलीयुन लमा काना ले फातिमा कुफून कुफून काफ फे वाव, अगर अली ना होता तो फातिमा का कोई कुफून ना होता। भाई फिर सुनना, सही रिवायत अपने हवाले से नकल कर रहा हूँ। लौला अलीयुन लमा काना ले फातिमा का कुफून, अगर अली ना होता तो फातिमा को कुफून ना मिलता। तो कुछ याद आया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। क्या करूं कि अगर अली न होते तो फातिमा को कुफो न मिलता, तो अब दो बगैर कुफो के रह जाते, एक वो एक बीवी। तो अब समझे अली को, अली वो है जिसने तौहीद को बचा लिया। रुकना नहीं है मुझे, इस मरहले फिक्र से आगे जाना है और जहाँ जाना है वो मंजिल मुअय्यन है। तो फातिमा से शादी मुमकिन ही नहीं थी, तो कैसे शादी हो जाती? कोई मजाक समझा हुआ आपने? मैंने तो तारीख में देखा और मैं हैरान हो गया कि पैगम्बरों मेरा की रात को, पैगम्बरों मेरा हबीब आ रहा है, जाओ देखो। अच्छा हवाले चाहिए तो हवाले में दूंगा, कम से कम एक हवाला तो सुनते जाओ जो मेरे फिरके की किताब नहीं है, शवाहिद तंजीर, या तो उसको देख रहे हो, तफसील है, तफसील है शवाहिद तंजीर। पैगम्बरों मेराज की रात रसूल जा रहे हैं, कहीं किसी आसमान के ऊपर पैगम्बर मौजूद है, अल्लाह कहता है पैगम्बरों मेरा हबीब आ रहा है, ऐसा करो कि उसके इस्तकबाल के लिए कतार बना के खड़े हो जाओ। मैं तो हैरान हो गया, आदम खड़े हुए मोहम्मद के लिए, नूह खड़े हुए मोहम्मद के लिए, पूरी रिवायत में नहीं पड़ी, इब्राहिम खड़े हुए मोहम्मद के लिए, अल्लाह का हबीब आ रहा है, खड़े हो जाओ, जब वो करीब से गुजरे उसे सलाम करो, वो जवाब सलाम देता हुआ तुम्हें गुजर जाएगा। तो सारे अंबिया 1,23,999 नबी मेराज में खड़े हुए मोहम्मद के लिए, और मोहम्मद मस्जिद में खड़ा हुआ फातिमा के लिए। काश सब कुछ मिल गया, दुनियावी जिंदगी में जो चाहिए था, जो मंसूबा था, वो मिल गया, लेकिन काश ये तीन फजीलतें मुझे मिल जाती तो मैं मुतमईन दुनिया से जाता। हसरत तो रह गई थी, पहली हसरत फातिमा की शादी, दूसरी हसरत खैबर का आलम। तो खैबर का आलम तो मिल चुका था, खैबर का आलम तो मिल चुका था ना, अब ये हसरत क्या रह गई? तो अब ये बहुत बारीक सी बात है, इसे समझो तो मैं आगे बढ़ू। मर जाते हैं ना, मिल चुका था, अब ये हसरत किस बात की है? वो मिला था हदीस से पहले और अब चाहिए हदीस के बाद, क्योंकि अब जिसे मिलेगा वो रजुल होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, खुदा और रसूल का दोस्त होगा, खुदा और रसूल उसे दो सकते होंगे। नहीं भाई नहीं, अब मैं यहाँ तो तुम्हें रोकूंगा। लौती अन्न रायता बदन, कल मैं आलम दूंगा, किसे दूंगा? रजुलन मत को दूंगा, कल मैं आलम दूंगा मत को, ठीक है ना? तो अब ये जब लफ्ज कोई आ जाए ना आज या कल, तो वक्त मुअय्यन हो जाता है, यानी अब जो काम कल होगा वो आज नहीं हुआ, और जो काम कल होगा वो आज नहीं हो रहा है, जो आज हो रहा है वो कल नहीं होगा, यही है ना? तो जब कहा कि ला उसियन रायता बदन रजुल, कल मैं मर्द को अलम दूंगा, तो कल किसे दिया जाए वो मर्द होगा, कल तक जो दिया गया जमानत नहीं है। मैसेज पहुंच रहा है, अच्छा भाई आगे जाना है, और मैंने अब क्या नहीं मंजिल फिक्र मुहैया है। तो लौतियन रायता गदन रजुलन कर्रारन, अब ये जुमला कहे बगैर मैं जान सकता, मैंने क्या तर्जुमा किया अभी भी, अभी मैंने क्या तर्जुमा किया? कल मैं अलम दूंगा, गलत तर्जुमे की गलत से किया जाता है, ठीक है, लेकिन डीपली सोचो ना, तो तर्जुमा गलत है, अता करूंगा लौतियन अता करूंगा, ठीक है ना? अब वहां जा रहा हूं जो तुम्हारे दिल की तमन्ना है, मैं अता करूंगा, ठीक है ना? दूंगा नहीं, अरबी जबान में अलिफ ये ते अलिफ हमजा ईता, ईता के माने देना, और दूसरा लफ्ज है अलिफ आयन तो अलिफ हमजा ऐसा, ऐसा के माने अता करना। अच्छा ईता भी आया कुरान में, बहुत बहुत आयते हैं, और कभी मौका हुआ तो वो आयते भी पेश करूंगा। दी हुई चीज ली जा सकती है, लेकिन जो अता कर दी वो पाने वाले की मिलकियत हो गई। तो कल तक जो आलम दिया था रसूल ने वो दिया था, और अब फरमा रहे कि अता करूंगा। सुलेमान तुम्हें दुनिया की हुकूमत चाहिए, हाजा अता होना हम नोन और हमसे बगैर हिसाब, जाओ सुलेमान हमने तुम्हें दुनिया की बादशाह दे दी, अता होना हमारी अता है, अब चाहे अपने पास रखो चाहे बांट दो, हम हिसाब नहीं लेंगे। अहवाल शरीफ आज बाकू बस्ती इन शाह सलम बाकू खैर मकदम सलम उर्दू सोबत में कुल उर्दू मालूम सकती है ना? थोड़ा थोड़ा
पूरा
अगर थोड़ा थोड़ा है तो ठीक है। اچھا بھائی تو حاضا آتا ہو نا سمنون آؤ ہم سے بغیر حساب. سلیمان ہم نے تمہیں حکومت عطا کر دی, اب چاہے اپنے پاس رکھو چاہے بانٹ دو, تمہاری ملکیت ہے, جو چاہے کرو, ہم تم سے حساب نہیں لیں گے. تو اب جو عالم آ رہا ہے وہ دیا نہیں جا رہا ہے, عطا کیا جا رہا ہے, اور عطا وہ جو پانے والے کی ملکیت بن جائے. اب جب علی کے ہاتھ میں آئے گا تو اب دوسرے خاندان میں نہیں آئے گا, یا علی کے ہاتھ میں نظر آئے گا یا عباس کے ہاتھ میں نظر آئے گا. عجیب محل فکر ہے, ہم نے طے کیا ہے کہ علم عطا کریں گے رجل کو, اب مل گیا تو علی کی ملکیت بن گیا, علی کی ملکیت بن گیا, اب علی سے باہر نہیں جائے گا. بھائی یہی سبب ہے کہ قیامت تک جن کے گھروں پر علم لہراتا ہوا ملے سمجھ لو کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں.
اللہ
زحمت دی اپنے محترم سننے والوں کو, تو دو حضرتیں تو سامنے آ گئی نا, سجادہ سے شادی خیبر کا عالم. اچھا تیسری حضرت کیا تھی؟ جو ملا وہ نہیں ملا کہ ہمارا دروازہ مسجد میں کھلا رہے, اس لیے کہ حکم آیا تھا کہ جتنے دروازے مسجد میں کھل رہے ہیں لوگوں کے وہ سب بند کر دیے جائیں سوائے علی کے دروازے کے. بڑے معتبر لوگوں نے اس روایت کو لکھا ہے, سلسلہ سر دیکھنا چاہو گے تو میں دکھلاؤں گا. بڑے معتبر لوگوں نے, سب نے مانا, یعنی اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے کہ علی کا دروازہ کھلا رہا سارے دروازے بند کر دیے گئے. بھائی عام مسجد ہے نا یہ, عام اس گھر میں جو مسجد ہے اس میں تم نجاست کے عالم میں گزر تو سکتے ہو, نجاست میں ٹھہر نہیں سکتے. اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے, اس میں ٹھہر نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا, بقدر ضرورت ان کو فوراً نکل جاؤ. تو وہ جو رسول کی بنائی ہوئی مسجد ہے اس میں تو گزر بھی نہیں سکتے, اس میں تو گزر بھی نہیں سکتے. تو ایسی پاک مسجد میں نجس دروازے کیسے کھل جائیں؟ تھوڑا سا اور آگے جانا ہے اور تھوڑا سا وقت بھی ہے. تو اب علی کے مقام طہارت کو اگر سمجھنا ہو تو رسول کے حوالے سے سمجھ لو. بہت مشہور واقعہ, ہزاروں مرتبہ تمہیں سنا ہوا. ابو سفیان کو تو جانتے ہو نا, مشہور شخصیت. ان کی بیٹی کا نام ہے ام حبیبہ, اور کمال کی بات یہ ہے کہ ام حبیبہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں, دشمن کی بیٹی رسول کی زوجہ, دشمن کی بیٹی ہے نا. اس وقت وہ تو پوری فوج لیے ہوئے اسلام کے خلاف حملہ آور تھے, دشمن تو ہیں. اچھا ایک دن باپ اپنی دن ابو سفیان اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کے لیے رسول کے گھر میں تشریف لائے. اب دیکھو باپ جیسا بھی ہو بات تو ہے نا. بات تو ہے, باپ ہونے سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا. انہوں نے آتے ہی حجرے میں, حضرت ام حبیبہ کے حجرے میں اس بستر پر بیٹھنا چاہا تو بچھا ہوا تھا. ام حبیبہ دوڑتے گئے بستر الٹ دیا. کیا احترام ہے ام حبیبہ کے دل میں رسول کے بستر کا. بھائی جب دشمن کی بیٹی کو اتنا خیال ہے تو دوست کی بیٹیوں کو تو زیادہ خیال ہوگا. پڑھائی کے فکر ہیں اور سوچنا چاہیے میرے سننے والوں کو. وہ جو بستر لپیٹا تو اب سفیان کو برا لگا. کہنے لگے بیٹی یہ کیا کر رہی ہے. خدا کی قسم عجیب جملہ تھا. کہا یہ ہے میرے رسول کا بستر اور اس بستر پر نا اہل بیٹھ نہیں سکتا. ام المومنین نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بستر اتنا پاکیزہ ہے کہ اس پر نااہل بیٹھ نہیں سکتا. میں توجہ رہے, جو بیٹھے گا وہ بستر کا اہل ہوگا. اور علی کو بیٹھنا نہیں ہے, سونا ہے اس بستر پر. علی کو بیٹھنا نہیں ہے, اس بستر پہ سونا ہے. اچھا بستر رسول پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے تو جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک جملہ انہیں اور ہدیا کرتا ہوا پھر آگے بڑھ جاؤں. میں سننا, یہ پیغمبر اکرم جب معراج میں گئے تھے تو جوتیاں کہاں گئی تھیں؟ عرش پر گئی تھی نا. اچھا جب رسول بستر پہ جاتے تھے کیا جوتیوں سمیٹ جاتے تھے؟ جوتیاں نیچے اتارتے تھے. رسول کا بستر عرش الٰہی سے بلند ہے. رسول کا بستر عرش الٰہی سے بلند ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ اس بستر کی اہمیت کیا ہے. تو علی کو بیٹھنا نہیں ہے اس پر, سونا ہے. سمجھ گئے نا. اچھا بھائی بستر میری ذاتی چیز ہے, ممبر یہ میری سرکاری چیز ہے. ایک جملہ ہٹیا کروں گا اور اب وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا اپنے سلسلے گفتگو کو. بستر ذاتی چیز ہے, ممبر سرکاری چیز ہے. یعنی رسول جب سوئیں گے تو بستر پر, رسول جب ہدایت کریں گے تو ممبر سے, تو جب نہ آئے بستر پہ نہ بیٹھ سکے تو ممبر رسول سے. لیکن آیت کو ذرا سا اور آگے بڑھا دینا ہے. سلسلے گفتگو سنوری ہی آیاتنا خلافا وفی انفسی حتی یتبین لہم انہ الحق. کھل جائے لوگوں پہ, کھل جائے کہ اللہ حق ہے. حق کے معنی جانتے ہو؟ یہ لفظ تو بہت بولا جاتا ہے. حق کے معنی چیز کا اپنے مفہوم کے مطابق ہونا. اس سے زیادہ واضح میں نہیں کر سکتا. جیسی چیز ہو ویسی ہمیں نظر آئی حق ہے. بہت توجہ رکھنا. یعنی اگر مخلوقات میں ہے تو الوہی منصوبے کے عین مطابق ہو, یہ حق ہے. حق نہ سمجھ گئے؟ اب قرآن نے کہا اور بڑے ٹیڑھے مرحلے پہ کہا کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حق بس ہم ہیں, ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے. بے ان اللہ هو الحق دو مقامات کا قرآن میں ہے. اب میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس دامن وقت کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے. دو مقامات پہ کہ اللہ حق ہے, ٹھیک. ایک مقام پہ کہنے لگا کہ نزل الکتاب بالحق, قرآن حق ہے. اور تیسرے مقام پہ کہنے لگا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, رسول کہہ دو کہ حق آ گیا, باطل بھاگ گیا. اور باطل کے مقدر میں بھاگنا ہی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی اس آیہ مبارکہ کو جا کے دیکھ لینا, غور سے دیکھ لینا. قل جا یعنی اللہ حق, قرآن حق, محمد رسول اللہ حق. قل جا حق, رسول کہہ دے کہ میں آ گیا, حق آ گیا. وزحق الباطل, باطل بھاگ گیا. ان الباطل کانا زہوقا, باطل کا تو مزاج ہی ہے کہ وہ ہر میدان سے فرار کر جائے. تو اب ڈھونڈ ڈھونڈ کے باطل والوں کی فہرست نہ بنانا, یہ دیکھنا کہ جہاں فرار ہوگا وہیں جہاں فرار ہوگا وہاں باطل ہوگا, جہاں باطل ہوگا وہاں فرار ہوگا. تو حق آ گیا. اب میں تمہیں ایک مشکل مرحلے میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہوں. حق آ گیا, باطل بھاگ گیا. یہی ہے کوئی جال حق وزحق الباطل. خدا کی قسم سنو, اب میں علی شیخ کہاں کہاں سے بچوں. کچھ قرآن بیان کر دوں, کچھ حدیث بیان کر دوں, میں کروں کیا؟ جال حق وزحق الباطل, حق آ گیا یعنی محمد آ گئے, زحق الباطل باطل بھاگ گیا. کچھ تمہیں یاد ہے کہ شب ہجرت میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ مجھے زبان جل جائے, رسول چلے گئے, باطل تو کھڑا رہا. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ الٹ گئی بات. یعنی قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور شب ہجرت صورتحال کچھ اور ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی تو کہے کہ ہاں ایسا ہے. اللہ آپ لوگوں کے ایمان کو سلامت رکھے. عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے, جال حق وزحق الباطل, حق آ گیا باطل بھاگ گیا, بالکل بھاگ گیا. اور ہم نے ہجرت کی رات کو دیکھا, رسول چلے گئے, باطل کھڑا رہا, پوری رات کھڑا رہا. تو اگر جانے والا حق اپنے بعد والے حق کو اپنے بستر سے چھوڑا کے نہ جاتا تو یہ ہجرت ہوتی فرار ہو جاتا. یتبین لہم انہ الحق. اور اللہ کے حق بھی عجیب و غریب ہے, کبھی موقع ہوا تو میں اس کے تشریحات کروں گا آپ کی خدمت میں. تو اللہ حق, اللہ کی کتاب حق, محمد رسول اللہ حق. یہی سبب ہے کہ ہمارے بزرگوں نے حدیث لکھی پیغمبر کی, من رآنی فقط رآ الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. رسول ہے مجسمہ حق. کچھ سمجھ آئی بات؟ حق کا معیار, حق کی نگان رسول ہے, یہی حق. من رآنی فقط رآ الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھے, کہنے لگے یا رسول اللہ, بس وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ حق ہیں, سب جانتے ہیں. اچھا یہ بتائیے, اچھا وہ مسجد میں علی کے گھر کا دروازہ تو ہے نا, بات ہو رہی ہے مسجد میں, بات ہو رہی مسجد میں, تو کہا یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ حق ہیں, سلیمان نے, آپ کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی پوچھ ہی رہے تھے نا کہ آپ کے بعد کا حق کون ہے, یہ پوچھ رہے کون ہے. तो इसने कहा देखिए घर का दरवाजा खुला, अब भाई घर का दरवाजा खुलेगा तो आके मुड़ के तो देखेगा। मुड़ के जब देखा तो अड़िया गए थे, फिर कहने लगे देख लिया अड़िया, फिर कहने लगे या रसूल अल्लाह आपके बात का हक कौन है? मुस्कुरा के कहा देख भी रहे हो। अब दो तरीके से रसूल ने अली का तारुफ कराया, अली हक है, अली हक के साथ है। जरूरत थी जुमले की, अल हक को मा अली व अली मा हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। इस दूसरे जुमले की जरूरत क्या थी? जब हक अली के साथ है, अरे अली के करीबी हुआ ना, तो अली भी हक के साथ हो गए। ये सब कभी कभी और क्या करो, मासूम की जमाने मुबारक से जो जुमला निकलता है वो आसान नहीं होता। एतराज समझ में आ गया? भाई ठीक है मैं आपके पास हूँ, इसका मतलब है कि आप भी मेरे पास हैं। अब कहीं नहीं सकते मैं आपके पास हूँ और आप भी मेरे पास हैं। हाँ लेकिन है, अब मैं अक्सर हुआ माकुम आयनामा कुन तुम, कुरान क्या है? अल्लाह तुम्हारे साथ है, ठीक, अल्लाह तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम अल्लाह के साथ नहीं। तो ये एक अहरी मैयत है, एक अहरा साथ होना है। पैगंबर अकरम ने कहा कि नहीं, अली हक के साथ तन्हा नहीं, हक भी अली के साथ। दोहरी मैयत है। अच्छा भाई तो अली हक के साथ है, मैं तवज्जो रखा, और हक अली के साथ, दोहरी मैयत, वो भी इनके साथ है, ये भी उसके साथ है, और दोनों अपनी सदा और रहमत के साथ है। कहने लगे अल्लाहुम्मा अदरील हक का है सुबह दार। मालिक बड़े बड़े जलील कदर मुहद्दसीन ने इस शिकायत को लिखा है, मालिक हक को उधर फेर जिधर अली जाए, यानी अली हक के पीछे न चले, हक अली के पीछे चले। तफरीर अपने आखिरी मरहलों से आहिस्ता आहिस्ता करीब हो रही है। तो जुमला क्या है? अल्लाहुम्मा अदरील हक का है सुबादार, जिधर अली जाए इनके पीछे पीछे हक जाए, ठीक है ना। अब ये दुनिया वाले हमसे बहुत पूछते हैं और उन्हें पूछने का हक है कि मियां शिया अली, शिया अली के मन क्या है? अली के पीछे चलने वाला। तो भाई ये अली के पीछे क्यों चल रहे हैं? भाई हक भी तो अली के पीछे चल रहा है। ये अली के पीछे क्यों चलते पूछते हैं? भाई हक भी तो अली के पीछे चल रहा है, तो अगर हम अली के पीछे चलेंगे तो हक का साथ हो जाएगा, है और है। तो अली हक के साथ और हक अली के साथ, इस रिवायत से हटना नहीं। अगर कहोगे सिलसिले सन सुनाऊंगा कि किन बड़ों ने इस रिवायत को नकल किया है, लेकिन इस वक्त जबान पे इतराज़ कर लो, बड़े बड़ों ने इस रिवायत को नकल किया, ठीक है ना। अल हक मा अली व अली मा हक, हक अली के साथ और अली हक के साथ। तो जहाँ भी अली होंगे हक साथ ही होगा, तय हो गई बात, और जहाँ हक होगा अली साथ में होंगे, तय हो गई ना बात। अब मैं क्या करूँ कि बुजुर्गों ने एक अजीब दुआ लिख दी है, अल्लाहुम्मा अशहदु अन्नका हक्कुन वल किताब हक्कुन वल नबी हक्कुन वल मौत हक्कुन वस्सवाल मुनकरिन व नकीरिन हक्कुन वल बअथ हक्कुन वस सिरात हक्कुन वल मीज़ान हक्कुन वल जन्नत हक्कुन वल नार हक्कुन। बुजुर्गों की बतलाई हुई दुआ है, और मैं तो अपने सर पर रखता हूँ इस दुआ को कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह हक है, ठीक, उसकी किताब हक है, उसका रसूल हक है, मौत हक है, कब्र में मुनकर नकीर का सवाल हक है, उठाया जाना हक है, میزان حق ہے، شراط حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے. پھر سن لی تم نے، وہ بھی ایک حدیث تھی، یہ بھی ایک حدیث میں نے تمہارے سامنے پڑھی. اب یاد رکھو گے نا، نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کیا چیزیں حق ہیں حدیث میں؟ اللہ حق، کتاب حق، محمد حق، موت حق، سوال جواب حق، اٹھایا جانا حق، شراط حق، میزان حق، جنت حق، جہنم حق. سن لیا نا روایت میں نے عرض کیا. اور رسول کہہ گئے کہ حق علی کے ساتھ، تو کیا اب بھی انکار کرو گے؟ اللہ کے ساتھ علی، قرآن کے ساتھ علی، محمد کے ساتھ علی، موت کے وقت علی، منکر نکیر کے سوال کے وقت علی، اٹھائے جانے کے وقت علی، سراط پہ علی، میزان پہ علی، جنت میں داخل کرنے والا علی، جہنم میں دھکیلنے والا علی، تو اب کہاں کہاں علی سے بھاگو گے؟ تو میرے جملے کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ بھائی اتنی دیر ہو گئی تمہیں علی کے فضائل سنتے ہوئے، کہیں تم یہ نہ سوچنے لگو کہ علی ہر وقت فضائل کی تلاش میں رہتے تھے. یہ فضیلت چلو بھائی اس کو حاصل کر لو، وہ فضیلت چلو اسے بھی حاصل کر لو. نہیں بھائی ایسا نہیں، یہ غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا، جس کا نام علی ہے فضائل کی تلاش میں نہیں جاتا، فضائل اس کی تلاش میں. تقریر تمام ہو گئی، فضائل کی تلاش میں نہیں جاتا. اب تم شاید میرے اس دعوے کو بغیر دلیل کے سمجھو، علی نہیں جاتے فضائل کی تلاش میں، فضائل آتے ہیں علی کی تلاش میں. اگر علی خود گھوڑے پہ بیٹھ کر خیبر کے میدان میں چلے گئے ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ علی کو تمنا تھی علم کی، لیکن اگر بلایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی تمنا ہے علی، علم کی تمنا ہے کہ علی کے ہاتھوں میں جائے. سمجھ رہے ہو نا؟ اگر مسکین یتیم اسیر کے گھر پر روٹیاں دے کے آئے ہوتے اور پھر سورہ حالات نازل ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ علی کی تمنا ہے کہ حالات آ جائے، لیکن اگر مسکین دروازے سے آ کے لے جائے تو حالات کی تمنا ہے کہ میں جاؤں ان کے گھر. مثال دے دوں بات ختم ہو جائے. آج دیکھو بھائی بڑی حاجم لاکھ دشمنی کرو، لیکن اس سے تو انکار نہیں کرو گے کہ خانہ کعبہ کی کنجی ان کے گھر میں تھی. بڑی حاجم مالک خانہ کعبہ کے، کیا دروازہ کھلوا کے نہیں جا سکتی تھی بندیا سر؟ اگر دروازہ کھلوا کے جاتی تو علی کی تمنا ہوتی کہ کعبے میں پیدا ہو جائے، اور اگر دیوار توڑ کے اللہ بولائے تو کعبے کی تمنا ہے علی کی نہیں؟ بیٹی دودھ اٹھا لے، وقت نہیں تھا میرے پاس. علی یہ نہیں چاہتا کہ موقع پہ حساب میں دیر تک کھڑا رہے. دودھ اٹھا لے، کہا بابا یہ دودھ تناول فرمائے. کہا یا بنائی کیا ان دنیا فی حلال ہے حساب تو فی حرام ہے عقاب. بیٹی اس دنیا کے اصول کو سن لے، اس کا جو حلال ہے تم نے اگر استعمال کیا تو حساب دینا ہوگا، اور اس کا حرام اگر استعمال کیا تو سزا بھگتنی ہوگی. تو میں حلال کو بھی اتنا ہی استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ حساب سے بچ جاؤں. دو لقمے تناول کیے, تھوڑا سا دیکھو ایک رات تو گزر گئی, ایک رات ایک کل کی رات, تھوڑا سا سماعت کرتے چلو. دو لقمے تناول کیے, نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھے بیٹھے سورہ یاسین کی تلاوت کی. یہ مرحلہ فکر ہے. پھر سو گئے, کل جہاں تک میں نے بیان کیا اس سے آگے جاؤں گا. سو گئے, پھر آنکھ کھلی, اب تھکا ہوا روزے دار سو تو جائے گا, اٹھے پر عرق کے جبین اپنے لباس سے پاک کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون کہا, تجدید وضو کیا, تجدید وضو کیا. اور اب علی کا طریقہ یہ تھا اس رات کو کہ بار بار ستاروں کو دیکھتے گھر میں آ جاتے, ستاروں کو دیکھتے گھر میں آ جاتے. کل میں نے تم سے بیان کیا کہ کہتے ہاں یہ وہی رات ہے, ہاں یہ وہی تارے ہیں, یہ صورتحال وہی ہے. شہزادی عمر کلثوم نے پوچھا تھا کہ بابا کیا, تو بھائی آواز بیٹی جان تو پوچھا کیا تھا, کہا بابا آپ اتنے مصرف کیوں ہیں. کہا بیٹی کو تیرا سوال صحیح ہے, تیرا باپ دنیا کے کسی بہادر سے نہیں ڈرا, لیکن آج اس کی برگاہ میں جانا ہے جو مالک الملک ہے سہارے جبل میں. شہزادی گھبرا گئی, اور ویسا کہ روایت کل میں بیان کر چکا ہوں, شہزادی گھبرائی اور دوڑتی ہوئی بھائیوں کے حجروں میں گئی حسن حسین کے, اور کہا آج بابا یہ کہہ رہے ہیں. بچے آ گئے, بچے آ گئے. جب چلنے لگے ابھی تو ایک مرتبہ حسن کی طرف مڑے اور کہنے لگے, حسن یہ جو مرغابیاں پلی ہوئی نا تمہارے گھر میں, انہیں دانا اور پانی دیتے رہنا, اور اگر نہ دے سکو تو انہیں آزاد کر لینا کہ یہ کہیں جائیں اپنا رزق تلاش کرنے. یہ سن 40 ہجری میں کوفے میں علی کی وصیت تھی, جانور بھوکا اور کیا تھا نہ رکھے. آگے چلے, بیٹوں نے ساتھ چلنا چاہا, حسن حسین نے کہا میں حکم دیتا ہوں اپنے خجروں میں جاؤں, حکم امامت سے بیٹے واپس گئے. آگے چلے, تم جانتے ہو, تم جانتے ہو, لیکن ایک میں تو ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں کہ زنجیر ادھر الجھی ہوا کے دامن سے, زنجیر چھوڑائی اور مرغابیوں نے آ کر اپنی منکاروں میں ابا کا دامن کھال دیا. بھور کے دیکھا مرغابیوں کو اور کہنے لگے سوائے رہو تد بہا نوائے, ابھی تو یہ مرغابیاں چیخ رہی ہیں, کچھ دیر کے بعد زینب چیخ رہی ہوں میں کچھ دوں. باہر نکلے, مسجد میں آئے, مسجد میں آنے کے بعد علی کا دستور یہ تھا, علی ابھی ایک تہائی رات باقی تھی, پوری صبح نہیں, ایک تہائی رات. علی کا دستور یہ تھا کہ مسجد میں جو مسافر سوتے ہو ہوا کرتے تھے انہیں جگاتے تھے, کسی کسی سے کہتے تھے قم الی الصلاۃ نماز کے لیے اٹھ جاؤ, کسی کے پاس جا کے کہتے تھے ان الصلاۃ تنہاری خشائے بل منکر نماز برائیوں سے روکتی ہے, کسی سے کہتے تھے اپنی الصلاۃ کے ذکر اٹھ جاؤ بھائی نماز اللہ کا ذکر ہے, اور سب کو جگاتے تھے. جگانے کے بعد نوافل پڑھا کرتے تھے, نوافل پڑھنے کے بعد اذان دیتے تھے مقبرے پہ جا کر گلدستہ اذان کر, اور پھر نماز کی امامت فرماتے تھے. پہنچے, سب کو جگایا, دو چار جملے بس ذرا سا گردیا ہو جائے میں سمجھتا ہوں مجلس مکمل ہو گئی, لیکن یہ دو چار جملے تو سنتے ہی جاؤ. پہنچے مسجد, سب کو جگایا, مقبرے پہ گئے, اذان دی, نوافل درمیان میں پڑھے، مقبرے پہ گئے، اذان دی، اذان دے کے پلٹے تو کہا کہ تو اٹھتا کیوں نہیں؟ کسی سے کہا تو کہا یا علی میں اٹھ رہا ہوں. راوی کہتا ہے، خدا کی قسم یہ عجیب و غریب مرحلے سے ہے، راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ علی نے اللہ اکبر کہا اور میں نے دیکھا کہ وہ اٹھایا جانے والا نماز میں موجود نہیں ہے، کہیں اور چلا گیا. جب پہلے پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو میری نگاہ نے دیکھا تو اسے تلوار ماری، اٹھتا ہوا سر، گرتی ہوئی تلوار. یہ وہ وقت تھا جب سیاہ آدھی چلنے لگی، مسجد کے منارے ٹکرانے لگے اور کسی نے آواز دی، علاقت قتل امیر المومنین، کوفے والوں سنو، مومنوں کا امیر مارا گیا. اجرکم اللہ. بہن تو پریشان تھی نا، بھائیوں کو اٹھایا اور کہا کہ یہ آواز آ رہی ہے. حسن آئے، حسین آئے، دوڑتے ہوئے آئے، کہا بیٹے حسن نماز کی امامت کرو. یہ جملہ یاد رکھو گے، علی نے اپنی زندگی میں حسن کے لیے غدیر بنا دی. یہ جملے کو یاد رکھتا، جیسے رسول نے علی کے لیے غدیر بنائی تھی، کہا حسن امامت کرو. حسن نے نماز پڑھائی، علی بیٹھے بیٹھے حسن کی امامت میں نماز پڑھتے رہے. جب نماز ختم ہوئی تو مٹی اٹھائی خاک مسجد سے اور اپنے زخمی سر پہ ڈالی، کہہ کے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، ہم اسی مٹی سے بنائے گئے، اسی میں پلٹا جائیں گے اور اسی سے دوبارہ اٹھا جائیں گے. پھر یہ کہہ کر اپنا زخمی سر سجدے میں رکھا اور کہا مالک جب قیامت کا دن ہو اور سارے انبیاء و مرسلین کھڑے ہوئے ہوں تو مالک تو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی. اجرکم اللہ. ذرا سا اور آگے چلے، ذرا سا آگے اٹھے، پھر طاقت نہ تھی، لیٹ گئے. علی لیٹ گئے اور ہلکی سی غنودگی میں چلے گئے. جملہ سنو گے، ایک مرتبہ علی نے اپنے پیروں پر کسی کے آنکھوں کو محسوس کیا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستو، علی نے کسی کے آنکھوں کو اپنے قدموں پہ محسوس کیا، آنکھیں کھولی، دیکھا کہ حسن ابن علی تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں. بس آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. کہنے لگے بیٹے حسن، یہ تیری ماں فاطمہ زہرا کھڑی ہے، یہ تیرے نانا رسول اللہ کھڑے ہیں، یہ خدیجہ الکبریٰ کھڑی ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ اسماعیل ہے، یہ انبیاء مرسلین ہیں. صبر کر بیٹے، کیا کہیں گے کہ علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا؟ تسلی دینے کا کیا انداز ہے؟ سن لیا تم نے؟ یہ جملہ تاریخ آل محمد میں صرف دو مرتبہ ملتا ہے، یا تو علی نے تسلی دی حسن کو، اور یا جب علی اکبر کے سینے سے برسی کھینچی اور اکبر لڑکھڑا ہے تو کہا بیٹے صبر کر، ابراہیم کھڑے ہیں، اسماعیل کھڑے ہیں، کیا کہیں گے کہ حسین کا بیٹا صبر نہ کر سکتا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ الْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ